کی دونوں جانبیں برابر ہیں, کرے تو ثواب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں.
تو ایسی صورت میں اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر نہ ثواب ملتا نہ گناہ ملتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کاموں میں اگر آدمی تھوڑا سا دھیان درست کر لے, نیت درست کر لے, تو وہ کام جو مباح ہیں اس پر ثواب ملتا ہے. البتہ جو کام کرنے کے ہیں, یعنی جو کام عبادت ہیں, ان میں جب تک ہم اپنی نیت کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا. مثلا نماز ہے, نماز اگر ہم صرف اس لیے پڑھیں کہ دنیا میں دیکھے نمازی کہے, تو بتائیے نماز کا ثواب, کوئی ثواب ملے گا؟ حج اتنی بڑی عبادت ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس لیے کرے لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے, اتنی بڑی عبادت کا کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں. حالانکہ حج عبادت ہے, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی عبادت ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس میں نیت کا فساد ہے, نیت فاسد ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے, تو ایسی صورت میں یہ عبادت عبادت نہیں رہے گی, یعنی عبادت اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. لیکن اسی نماز میں اگر آدمی رخ درست کر لے کہ میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, آخرت کا اجر و ثواب مجھے ملے, تو لیجئے جو عبادت ہمارے ذمے فرض کے درجے میں تھی اب نیت کرنے سے وہ اس پر ثواب بھی ملے. تو اس لیے ہمیں اپنے تمام کاموں میں جو کام ہم انجام دیتے ہیں اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے. عبادت اس لیے کریں کہ اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے, ہماری پیدائش کا بڑا مقصد ہی یہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں, بندگی کریں. اس کے بعد سمجھیے کہ بہت سارے کام جو ہم انجام دیتے ہیں, تاجر تجارت کرتا ہے, مثلا کپڑے کا تاجر ہے, اس نے کوئی نہ کوئی صورت اور کوئی نہ کوئی سبیل تو اختیار کرنی ہے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. ایک نیت تو یہ کرے بھی کپڑے کی تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ تن کو ڈھانکنا فرض ہے, سردی گرمی سے بچانا بھی ضروری ہے, اس لیے میں یہ پیشہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس سے جو تن پوشی ہے وہ حاصل ہوگی لوگوں کو اور میں ذریعہ بن جاؤں گا اس کا. اسی طرح سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ نیت کر لے کبھی میں پیشہ اختیار اس لیے کر رہا ہوں اس سے مخلوق خدا کی خدمت کروں گا, تو بلا شبہ چاہے اس پر وہ پیسے لے رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اپنی نیت کو درست کر لے. تو اس دوران کوئی ایسا مریض بھی اگر آ جائے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, بغیر پیسوں کو بھی علاج کر دے, تو انشاءاللہ یہ ڈاکٹری پیشہ جو ہے یہ بھی عبادت اس کے لیے بن جائے گا جب وہ نیت کر لے گا کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور ان کو راحت پہنچانے کے لیے میں یہ خدمات انجام دے رہا ہوں. اسی طرح سے انجینئرنگ ہے اور دیگر دوسرے پیشے ہیں, جو بھی انسان اختیار کرتا ہے اس میں اپنی نیت کو درست کر لے, تو انشاءاللہ اس نیت کی درستگی سے اس کا کام عبادت بن جائے گا. ہم کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے تو پہننے ہی ہیں بھائی, لیکن نیت کر لے کہ بھائی اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر میرے جسم پر نظر آئے, لہذا میں نے یہ کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو. لیجئے کپڑے پہن رہے ہیں آپ اپنے بدن پر لیکن عبادت بن گئی آپ کی. گھڑی باندھ رکھی ہے میں نے ہاتھ میں, لیکن گھڑی میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ بھی اوقات نماز معلوم ہوں گے, کسی سے وعدہ کیا ہے وعدے پر پہنچ جاؤں گا, وقت دیا ہے تو وقت پر میں اس تک پہنچنے کی کوشش کروں گا, یہ گھڑی باندھنا عبادت بن گیا. اب گھڑی تو ہم ویسی باندھ رکھی ہے, ہم نے کوئی ثواب نہیں اس کا, نہ باندھے تب بھی کوئی گناہ بھی نہیں, لیکن جب ہم نے ایک کام کر لیا یا کر رہے ہیں تو اس میں اگر اچھی نیت کر لیں تو یہ دنیا ہماری دین بن جائے گی. تو کتنا آسان ہے دین, کوئی مشکل تو نہیں. عورت زیب و زینت کرنا چاہتی ہے زیب و زینت کرے, لیکن کس نیت سے کہ میں اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر رہی ہوں تاکہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو خوش ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب اس پر نظر پڑے تو آدمی کا دل خوش ہو جائے. نیک بیوی وہ ہے جب اس کے شوہر کی نظر اس پر پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے, اور جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اطاعت کرے. اب دیکھیے, بات تو بیچاری مانتی ہے خواتین, اگر اس نیت سے مانے کہ بھائی اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے اس کی بات ماننا مجھ پر ضروری ہے, لہذا جائز امور میں فوراً اس کی اطاعت کرے. اب یہ کام انجام دینا جو وہ ویسے ہی انجام دیتی گھر میں, لیکن اب نیت کی درستگی کے ساتھ یہ کام عبادت بن گیا. اس کا زیب و زینت اختیار کر رہی ہے, اس کا زیب و زینت اختیار کرنا عبادت بن گیا. اسی طریقے سے شوہر ہے, وہ اپنی وضع قدر کو اچھا رکھے, اپنا لباس اچھا رکھے, اپنی تراش خراش رکھے, اپنے آپ کو بنائے سنوارے, اس لیے کہ میری بیوی کا دل خوش ہوگا, راحت پہنچے گی. لیجیے, اس کا بننا سنورنا بھی عبادت بن گیا. اتنا آسان دین ہے, ہم اپنی صرف تھوڑی سی نیت اگر درست کر لیں ساری دنیا دین بنتی چلی جائے گی. تو آدمی گھر میں وہی بات ہے حدیث شریف میں بیان کیا, کھڑکی لگاتا ہے آدمی ہوا کے لیے تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, لیکن اگر یہ نیت کر لے کہ بھائی اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ثواب بھی ملے گا, اور اذان کی آواز تو خود بخود آئے گی ہی نیت کرنے سے, اور ہوا بھی خود بخود آئے گی. تو نیت صرف کر لینے سے ساری دنیا ہماری دین بن جاتی. تو اس لیے بہت سے آسان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم نیت اپنی درست کریں. تو ایک چیز یہ دیکھیے, اب اس نیت کی وجہ سے کتنے سارے دنیا کے کام ہمارے دین بن گئے. اپنے بچوں سے آدمی ہر آدمی پیار کرتا ہے, لیکن پیار کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے, لیجیے اب اگر آپ محبت کریں گے یہ محبت کرنا آپ کے لیے باعث اجر و ثواب. اللہ نے مرد اور بیوی دونوں پر حقوق رکھے ہیں, اگر دونوں حقوق ادا کر رہے ہیں اور نیت اس میں یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ہم پر یہ چیز رکھی ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں, اب اگر وہ حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت. صحابہ کرام نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم اپنی خواہش نفسانی پوری کر رہے ہیں اور یہ بھی ہماری عبادت, اس پر بھی ثواب. فرمایا کہ اگر جائز طریقہ تمہارے لیے نہ ہوتا تو ناجائز میں پڑھتے کہ نہ پڑھتے, اور اگر پڑھتے تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا. تو اس لیے جائز طریقے سے اگر خواہش بھی پوری ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے کر رہے ہو تم کہ اللہ اور رسول نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے اور یہ حقوق میں سے ہے, تو بتائیے اس پر اجر و ثواب ہونا چاہیے. تو یہ بظاہر تو ہم اپنی خواہش نفسانی کو پورا کر رہے ہیں, اپنے دل کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں, لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھیں. یہی وجہ ہے کہ خاص انسان جب خاص یہ موقع ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہوتا ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی ایسے موقع پر بھی اللہ رب العزت کا دھیان تمہیں رہنا چاہیے. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, نیت سے سارے کام درست. تو پہلا کام تو یہ, ایک دوسرا کام کیا ہے, دعا کا, کہ ہم دعا کرنے کی عادت ڈالیں. آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, مشکلات کو حل کرنے کے لیے, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرتا ہے. کچھ اسباب وہ ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں, اور کچھ اسباب وہ ہیں جو باطنی اسباب ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب تو سارے اختیار کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا سبب جو ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے, کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو حل فرما دیجیے. اس کے بعد جو اسباب ظاہری ان کو بھی اختیار کرے, لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط کرے. اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت یہ ہے کہ آدمی بیمار پڑ جائے, آدمی پر مصیبت آ جائے, آدمی میں پریشانی ہو, وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو, اور اس میں کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. ہاتھ اٹھانا صرف آداب میں سے ہے, لیکن اگر آدمی ہاتھ اٹھائے بغیر دلی دل میں اللہ کو یاد کر لے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک سکھایا کہ تم سے اگر کوئی سوال پوچھے کہ جناب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتا دیجئے, تو ابھی آپ نے بات بتائی نہیں ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ بس اسی دوران فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھے مجھے آتی ہے یا نہیں آتی، آپ میرے دل میں ڈال دیجئے کوئی صحیح بات تاکہ میں اس کو صحیح جواب دے سکوں، تاکہ آدمی کو یہ دعویٰ نہ ہو کہ صاحب میں نے ایسا جواب دے دیا میں کیا چیز ہوں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ اب جو جواب ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور پھر کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ نے اپنے فضل سے میرے دل میں یہ جواب ڈال دیا جس سے یہ شخص مطمئن ہو گیا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ تو دعا کرنے کا ایک بار فائدہ تو یہ ہے کہ دعا خود عبادت ہے، سب سے بڑا فائدہ۔ دوسرا یہ کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اپنی مرادیں اس دعا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، نمبر دو۔ نمبر تین یہ کہ اس دعا کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، تو تین فائدے تو ہو ہی گئے۔ اور سب سے بڑا فائدہ میں نے عرض کر دیا کہ کچھ بھی اگر بظاہر ہمیں ثواب فوری طور پر پتہ نہیں چل رہا کہ ملا نہیں ملا، مراد پوری ہوئی نہ ہوئی، لیکن عبادت تو ہو گئی، اور ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے، تو اس لیے فوری طور پر ہمیں عبادت کرنی تو نصیب ہو ہی گئی، اس لیے دعا جو ہے بڑا فائدے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ جب دعا کرو تو دوسروں کے لیے بھی کرو، اے اللہ فلاں شخص بیمار ہے اس کو صحت مند کر دیجئے، فلاں آدمی بیمار ہے اس کو صحت مند کر دیجئے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرو تمہیں تو ثواب مل ہی جائے گا، ہدایت اس کے نصیب میں ہے یا نہیں اللہ جانتے ہیں، لیکن تم اگر کر دو کہ اللہ کفار کو ہدایت نصیب فرما دیجئے تو انشاءاللہ ایسی صورت میں تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے دعا بڑے کام کی چیز، اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، بس میں بیٹھا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، میں نے بتایا نا کہ ہاتھ اٹھانا تو صرف آداب میں سے، لیکن آدمی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ویسے ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ آسانی کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجئے، اے اللہ مجھے نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ میرے مشکلات کو حل فرما دیجئے، میں فلاں کام کے لیے نکلا ہوں اے اللہ آپ اس کو آسان فرما دیجئے، ڈاکٹر کی تلاش میں جا رہا ہوں اے اللہ اچھا ڈاکٹر ملا دیجئے، ایسا ڈاکٹر مل جائے کہ فوراً اس کو مرض کی تشخیص بھی ہو جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اگر ڈاکٹر صاحب جو ہے صحیح مرض کی تشخیص کر لیں اور صحیح دوا دے دیں تو کیا ہی بات ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کے لیے بھی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مریض آئے فوراً اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ یہ مریض آیا ہے میرے پاس اور اصل بیماری بھی آپ ہی نے دی ہے، مجھے ایسا ہی اور اس کو میں جو دوا دوں شفا آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ اس سے اسے شفا حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیے دونوں جانبوں سے ہم یہ کام کریں گے، یہ سب دین بن رہا ہے ہمارا، یہ دنیا ہماری دین بنتی چلی جا رہی۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک نیت کی درستگی، دوسری یہ کہ دعا کی عادت ڈالے آدمی، تیسری بات یہ ہے کہ استغفار، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ گناہوں سے معصوم تھے، خطاؤں سے معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگنا۔ آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو ہے ہی، یعنی پیٹنٹ جملے ہیں یہ، کہ آدمی ان جملوں کا ورد کرتا رہے۔ اور اصل طریقہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب آدمی استغفار کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ایک ایک گناہ کا ذہن میں خیال لائے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، یا صرف استغفر اللہ کہہ رہا ہے تب بھی کسی گناہ کو ذہن میں لائے اور فوراً کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ایک گناہ کو ذہن میں لا کر اس پر استغفار کرے کہ اللہ میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو دیکھیے استغفار کی آدمی عادت ڈالے، اور بعض استغفار کے کلمات احادیث میں ایسے ہیں کہ 1000 مرتبہ استغفار ایک طرف اور 1 مرتبہ وہ جملہ کہہ لے آدمی، وہ دعا جو حدیث میں آتے ہیں کلمات ان کو کہہ لے تو 1000 استغفار اس کو ایک ہی مرتبہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو احادیث میں وہ دعائیں بھی استغفار پر جو مبنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور پھر استغفار کی جگہ ان کو پڑھیں. سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ تو آخر تک جو سید الاستغفار ہے اس کو یاد کر لیا جائے. آدمی اگر صبح انتقال ہو جائے تو جنت میں، اور اگر شام کو پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے پہلے انتقال ہو جائے تو جنت. تو چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، لیکن انسان کو اگر ان کو اختیار کر لے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان کام. تو دین ہمارا سارا کا سارا اللہ تعالی نے آسان فرمایا ہے، بشرطے کہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں. تو اسی طرح استغفار کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے صبر. شکر بہت بڑی نعمت، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ شکر گزار بنے. جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے جہاں یہ کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف آ کر گھیروں گا اور انہیں گناہوں کی طرف مائل کروں گا، وہاں اس نے یہ جملہ کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ آپ ان لوگوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اس لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کر دے. اس لیے ہمیں شکر کی عادت ڈالنی چاہیے. دیکھیے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیماری کیا ہے؟ سر میں درد ہے، لیکن بس ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کے بعد ایک صاحب گئے، وہ بھی بزرگوں ہی میں سے ہیں، تو انہیں بخار تھا. تو ان سے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ الحمدللہ میرے سر میں درد نہیں ہے، الحمدللہ میرے ہاتھ دونوں ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے دونوں پیر ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پیٹ میں درد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میرے کانوں میں درد نہیں ہے، میرے دل و دماغ میں درد نہیں ہے. ساری جتنی بھی نعمتیں حاصل تھیں وہ گنوائیں اور آخر میں کہا بس تھوڑا بہت بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دے. یہ ہے طریقہ کہ پہلے تو نعمتوں کا استحضار کرے کہ ایک ذرا سا بخار ہوا ہے اس کی بنا پر آدمی ناشکری شروع کر دے. نہیں، پہلے سب سے پہلے اس بیماری میں جس میں مبتلا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے آدمی ان نعمتوں کا استحضار کرے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، کہ اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میرے سر میں درد نہیں ہے، میرے پیروں میں درد نہیں ہے، مجھے آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، کانوں سے سنائی دے رہا ہے، زبان میری جاری و ساری ہے، اللہ کا ذکر شکر میں کر رہا ہوں اور استغفار کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں. دیکھیے ساری نعمتیں حاصل ہیں، اور کچھ نہ کچھ آدمی کھا پی بھی رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں اصل میں یہ تعلیم دی کہ سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو کہ اس بیماری میں بھی تم ہزاروں نعمتیں ہیں جن سے مستفید ہو رہے ہو. اس لیے ناشکری کا کوئی مقام نہیں ہے. ذرا سا بخار، یہ سر میں درد، یہ ہاتھ میں، یہ پیر میں درد ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہائے بائے شروع کر دے آدمی. ہائے کرے، روئے بھی، لیکن اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، ناشکری کے طور پر نہیں، اس طور پر نہیں کہ اللہ میاں لو جی مجھے ہی بیمار کرنا تھا، میں تو ایک عرصے سے بیمار چلا آ رہا ہوں، بس ٹھیک ہو گئی نہیں دیتی بیماری، پریشانی لگ گئی ہے، اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اصل میں ساری نعمتوں کا استحضار بھی کرے اور ساتھ میں اپنی عاجزی کا اقرار کرے کہ اللہ میں بڑا عاجز بندہ ہوں، یہ بخار بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ میرے سر میں درد ہے، میرے سے یہ سر کا درد بھی برداشت نہیں ہوتا، آپ اپنے فضل و کرم سے میرے سر درد کو دور فرما دیجیے، میری بیماری کو دور فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر رہے، اپنی عاجزی کا بھی اقرار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناشکری کے کلمات نہ کہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اے میرے بندو ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اللہ کا کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے کر. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ تکلیف پہنچا کر ہمیں راحت ملتی ہے. ہمارے دل میں تو چونکہ ہم انسان ہیں، بعض اوقات کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو بعض لوگ اس سے راحت حاصل کرتے ہیں کہ صاحب بڑا اچھا ہوا، حالانکہ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے.
بری بات ہے. لیکن اللہ رب العزت تو ان سوا تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو, انہوں نے تو خاص طور پر اس بات کی تو بڑی ہی تعلیم فرمائی. شاید ہی کوئی حضرت کی مجلس ہوتی ہوگی جس میں اس بات کی تلقین نہ فرماتے ہوں کہ بھئی اللہ کا خوب نعمتوں کا شکر کیا کرو, اور پھر اس کو آسان فرما دیا کرتے تھے کہ دیکھو پہلے زمانے میں لوگ مجاہدے کرتے تھے, کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی مسلسل روزے رکھ رہا ہے, کسی نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے, کسی نے کوئی اور مجاہدہ اپنے اوپر متعین کر لیا ہے, مقرر کر لیا ہے, اور پھر اس مجاہدے کی وجہ سے پریشانی اٹھا رہا, اچھے کپڑے نہیں پہن رہا, اچھا اور عمدہ کھانا نہیں کھا رہا. بڑے بڑے مجاہدے کرنے کے بعد لوگ اپنی نفس کشی کیا کرتے تھے, اپنے نفس کو مارا کرتے تھے. فرمایا کہ آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں خوب استعمال کرو, نہیں ہے تو صبر کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ بس جو نعمتیں حاصل ہیں ان پر شکر ادا کرتے رہو. دو لفظ سکھاتے تھے, اللہم لک الحمد و لک الشکر, یا الحمد للہ و شکر للہ. فرمایا کہ یہ شکر تم اس طرح سے کرو, عورتیں ہوں یا مرد دونوں کے لیے. آدمی اپنے بچوں پر نظر ڈالتا ہے, الحمدللہ خوش و خرم ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, فوراً کہے الحمدللہ, یہ نعمت کا شکر. اصل نعمت کا شکر تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, اصل تو یہ, اصل شکر نعمت کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, انہیں کسی حال میں ناراض نہ کیا جائے, یہ ہے نعمتوں پر شکر اصل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں, اسے بھی نعمت سمجھنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ کم از کم ہمارا ایک عضو زبان اللہ تعالی کے شکر میں جو ہے وہ جاری و ساری, ایک عضو تو اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے. اس لیے اس پر بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ادا فرما دے, کیونکہ جب ہم اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوگا, اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق قوی ہوگا. میں نے پیچھے تین باتیں بتلائی تھیں دعا کے سلسلے میں, چوتھی بات اب ذہن میں آ گئی کہ وہ ہے تعلق مع اللہ. کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے تعلق قوی ہوتا ہے, تو جب شکر کرے گا تو وہ بھی تو اللہ ہی کا شکر ادا کر رہا ہے, اس سے بھی تعلق مضبوط ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ تم گھر سے تم بازار جا رہے ہو کسی خاص مقصد کے لیے, جو سامان لینا تھا آسانی سے مل گیا, الحمدللہ و شکر للہ فوراً کہو. ایک بزرگ ابھی ایک بازار میں گئے, انہوں نے کوئی سامان خریدنا تھا, جیسے ہی مارکیٹ میں داخل ہوئے ایک جاننے والے مل گئے, السلام علیکم حضرت, آئیے تشریف لائیے. اب وہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی انہیں کہ بھئی میں تو آیا تھا یہاں پر اپنے کام سے اور کوئی چیز خریدنے کے لیے, اور یہاں ایک جاننے والے مل گئے, اور جاننے والوں نے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے, کہ بھئی میں اس کام کے لیے آیا تھا, کہا کہ اس کی تو میری دکان ہے, آئیے تشریف لائے. اب بجائے اس کے کہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے, اللہ رب العزت نے آسانی سے ایک ہی دکان پر اچھی چیز, عمدہ چیز اور مناسب داموں میں دلا دی, الحمدللہ و شکر للہ. بتائیے ہے کہ نہیں شکر کے لیے, اللہ کا شکر فوراً ادا کیجیے. تو ہر وہ نعمت جو آدمی کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر ادا کرے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافے فرمائیں اور اضافے فرمائیں. کوئی قید نہیں ہے کہ کس چیز پر شکر ادا کرو گے, یہ عام ہے. اس لیے جو بھی چیز جو نعمت ہے اس پر شکر کرو گے اللہ عطا فرمائیں. اپنی ملازمت پر پہنچے, وقت پر پہنچ گئے, الحمدللہ و شکر للہ. گاڑی میں آسانی سے جگہ مل گئی, الحمدللہ و شکر للہ. بیٹھ کر جگہ مل گئی, سیٹ مل گئی, الحمدللہ و شکر للہ. اور اسی طریقے سے سارا دن اپنا کام انجام دیا اور شام کو واپس آئے, آسانی سے گھر پہنچ گئے, الحمدللہ و شکر للہ. کوئی حادثہ بھی تو ہو سکتا تھا بھائی, اللہ نے آسانی اور عافیت کے ساتھ آپ کو گھر پہنچا دیا. سفر پر گئے تھے باہر, اور وہاں سے واپس آ گئے الحمدللہ و شکر للہ. جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا, اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو بتائیے ساری چیزیں اس قابل ہیں کہ ایک ایک نعمت پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے چلے جائیں. اس کی عادت ڈالنی چاہیے, عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ بس مت پوچھئے کہ اس کی لذت کیا ہے. ہمارے حضرت والا سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں, دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے, کیا کریں؟ فرمایا کہ جب دل میں تکبر پیدا ہو فوراً کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر, اس نیت سے کہ یا اللہ یہ میں نے نماز پڑھی, میں خامخواہ میں اپنے اوپر سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا بن گیا اور میں نے تیر مار لیا, اللہ آپ کے لیے تعریف, آپ نے ادا کرا دی اللہم لک الحمد ولک. فرمایا کہ تکبر اور شکر دونوں جمع نہیں ہو سکتے, لہذا دل سے خیال نکل جائے گا آہستہ آہستہ, عادت ڈال لو گے تو انشاءاللہ پھر تکبر نہیں پیدا ہوگا. آدمی اپنی بڑائی کا دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے بڑا اچھا قرآن پڑھا, لوگ خوش ہوں گے, نہیں, فوراً دل میں خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہم لک الحمد ولک الشکر. لوگ تعریف کر رہے ہیں, آپ کے دل میں بڑائی آ سکتی ہے, فوراً کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. یعنی فوراً اپنا رخ موڑ لیجئے کہ اللہ تمام تعریفیں تو آپ کے لیے, میرے لیے تھوڑی ہے, لوگ میری تعریف کر رہے ہیں لیکن اصل میں تعریف آپ کی ہے, آپ نے مجھے بنایا, آپ نے میری آواز اچھی کی اور آپ نے مجھے بولنے کی توفیق دی, اے اللہ آپ, تعریف آپ کی میری نہیں. فوراً رخ کو درست کر لیجیے تو دیکھیے ہر ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرتے چلے جائیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ تو شکر کا معاملہ ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف یا مصیبت یا رنج نہ پہنچے, ہر آدمی کو, چاہے وہ کتنی ہی نعمتوں میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ صدر مملکت ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, کسی پوسٹ پر ہو یا دنیا کا بہت بڑا تاجر ہو, لیکن کوئی یہ شخص کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے غم کوئی نہیں, کوئی نہ کوئی غم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, ذہن میں آئی بات میرے, ایک شخص کو بہت تمنا تھی اور ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ بس حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے میری, بڑی تمنا کیا کرتا تھا اور بہت عرصے سے دعا کر رہا تھا. ایک دن حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا جی بڑے عرصے سے تمنا تھی آپ سے ملاقات کی. تو کہا کیا چاہتے ہو بھائی کیوں؟ کہا کہ آپ سے ایک دعا کرانی. کیا دعا کرانی ہے؟ دعا یہ کرانی ہے کہ بس یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے کوئی فکر نہ ہو, میں بے فکر ہو جاؤں, کسی بات کی مجھے فکر نہ ہو. کہا کہ بھئی یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا, یہ تو فطرت کے خلاف, دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جو بے فکر ہو, یہ دعا تو میں کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے اصرار کیا, انہوں نے انکار کیا, بالآخر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ دعا کرنی تو جائز بھی نہیں ہے, ممکن بھی نہیں, البتہ تم ایسا کرو کہ اگر تمہیں کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے جو تمہاری نظر میں بے فکر آدمی ہو, جسے دنیا کا کوئی غم نہ ہو, اس کی نشاندہی کر دو اور یہ کہہ دو کہ بھائی دعا کریں کہ اس جیسا میں بن جاؤں, تو میں یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ اس کو جیسا یہ شخص ہے ایسا ہی اس کو بھی بنا دیجیے. اگر کسی آدمی کی تم نشاندہی کر دو تو میں اس جیسا بننے کی دعا کر دوں گا اور میں تمہیں 40 دن دیتا ہوں, تلاش کر لو کوئی آدمی, 40 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا, اگر تمہیں کوئی آدمی ایسا مل گیا جو بالکل بے فکر ہو, جسے دنیا کا کوئی غم نہ ہو, تو تم نشاندہی کر دینا, میں اس جیسا ہونے کی دعا کر دوں گا. بڑا خوش ہوا کہ صاحب کام بن گیا, اب تو بہت سارے آدمی اس کی نظر میں تھے جو بے فکرے تھے, جنہیں کوئی غم نہیں تھا. لہذا ایک ایک آدمی کے پاس اب تلاش, لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش ہر ایک کو ہوتی ہے کہ سوچا بھی نظر میں تو ہے لیکن اور اگر اس سے بہتر مل جائے کوئی, پھر جس کو وہ بے فکر سمجھتا تھا اس سے جا کے پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی میں دعا کرانا چاہتا ہوں, تمہیں کوئی غم اور فکر تو نہیں ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس پلاٹ بھی ہے, مکان بھی ہے, دکان بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بچے بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن جس کو کریدتا تھا کوئی نہ کوئی غم, کوئی نہ کوئی فکر ایسی لگی بھی ہوتی تھی کہ وہ پریشان ہو جاتا. اسی فکر میں تقریباً 39 دن گزر گئے اور کوئی آدمی وہ سلیکٹ نہیں کر سکا. جب 40th دن آیا تو ایک سنار کو دیکھا, اس نے جوہری تھا, بڑا سرخ و سفید,
دکان بھی جگمگا رہی سونے سے، حشم و خدم بھی بہت، بیوی بچے بھی اس کے موجود، اور خادم بھی، نوکر چاکر بھی، بڑے اطمینان سے دکان پہ بیٹھا ہوا، بظاہر اسے کوئی فکر نہیں، سوچا کہ بس اس جیسا ہونے کی دعا کر لوں گا، مال و دولت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سبھی چیزیں ہیں اس کے پاس، کوئی ایسی نعمت نہیں جو نہ ہو، لیکن دل میں خیال آیا کہ چلو اس سے بھی چل کے معلوم تو کر ہی لیتا ہوں۔ بہرحال اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ایک دعا کرانا چاہتا ہوں اور تم جیسے ہونے کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میاں خدا نہ کرے کہ کوئی مجھ جیسا ہو، اللہ سے دعا کرو خدا نہ کرے کہ کوئی مجھ جیسا ہو، جتنی پریشانی میں میں ہوں کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ تو تجھے کیا پریشانی ہے بھائی؟ اس نے کہا میری پریشانی پوچھتے ہو؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو حسن و جمال میں یکتا تھی اور اس سے مجھے بے انتہا محبت، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ کی شان ہے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہوئی کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی۔ میں اس کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے میرے آنسو جاری تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میاں یہ مرد جو ہے ڈھکوسلے کرتے ہیں، یہ رونا پیٹنا چھوڑو، آنسو بہانے اور ٹسوے بہانے چھوڑو، مجھے پتا ہے کہ کل آج میں مر گئی تو کل تم نے دوسرا نکاح کر لینا۔ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسی بات، مجھے اتنی محبت ہے تم سے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا کہ مجھے پتا ہے سب ایسے ہی کہتے ہیں۔ کہا کہ اس نے مجھے اتنا کچھ کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اپنی قوت مردانگی ختم کر دی، اور اللہ کی شان ہے ادھر میں نے یہ معاملہ، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں روک نہیں سکتا، اب تم بتاؤ کیا میرے جیسے ہونے کی دعا کرو گے؟ تم بتاؤ کیا میرے جیسے ہونے کی دعا کرو گے؟ اس نے توبہ استغفار کی، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر جب آخری دن حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا کہ ہاں بھائی کوئی آدمی تمہیں ملا ایسا؟ اس نے کہا بس حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرتے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرتے بس، ورنہ بھائی دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے فکر نہ ہو۔ ہم چاہے اس کو دنیا کے کسی بھی بڑے پیمانے پر دیکھیں کہ اس کے پاس حشم و خدم بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن یقین جانیے نیک ہو بد ہو کوئی ہو، لیکن اتنی بات ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نیک اور جن کا تعلق اللہ سے قوی ہوتا ہے، غم تو ان پر بھی آتا ہے لیکن وہ دل سے نہیں لگاتے اس کو، ان کے لیے سب سے بڑا غم اللہ کا غم ہے، بس اللہ کی محبت انہیں حاصل ہے تو وہ سارے غموں کو جو ہے وہ لات مار دیتے ہیں۔ انہیں غم ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ اولاد ان کی بھی مرتی ہے، بیوی ان کی بھی مرتی ہے، بیماریاں ان پر بھی آتی ہیں، فالج ان پر بھی ہوتا ہے، اٹیک ان پر بھی ہوتے ہیں، دل کے مریض وہ بھی ہوتے ہیں، شوگر کے مریض آپ انہیں بھی دیکھیں گے، لیکن ہائے وائے نہیں کرتے، اور بس بات یہ ہے کہ اس پر راضی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے یہ بیماریاں ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ اس بیماری کا علاج بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے حضرت حضرت مولانا حکیم اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس عمر میں جب کہ 80 برس کے قریب ہیں، شکل سے آپ دیکھیں گے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیمار بھی ہیں۔ اس عمر میں آدمی چارپائی سے لگ جاتا ہے، وہ چار پانچ مجلسیں کرتے ہیں، صبح بھی بعض اوقات گھنٹے کی، بعض اوقات ڈیڑھ گھنٹے کی، بعض اوقات دو گھنٹے کی مجلس بھی ہو جاتی، اور اس کے بعد جناب اثر کے بعد پھر کبھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی مغرب کے بعد بھی اثر کے بعد تو ہوتی ہے، مغرب کے بعد بھی کبھی ہو جاتی، پھر عشاء کے بعد بھی ڈیڑھ دو گھنٹے پر مشتمل مجلس ہو جاتی، اور پھر کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے آتے ہیں 10-15 منٹ، پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دین کی بات کر لی، اس کے بعد پھر سو۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں 80 سال کا بڑھاپا، سب سے بڑی چیز تو یہی، اس کے بعد پھر عارضہ قلب، شوگر، پیچش، فالج، چار تو بیماریاں، پانچواں بڑھاپا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی۔ بس بات ساری ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، نعمتیں ملیں اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت آئے اس پر صبر کریں،
دیکھو جتنی بھی دنیا کی بظاہر کوئی مصیبت کی چیز لگتی ہے حقیقت میں مصیبت نہیں ہے. مثلا کوئی مر گیا, بعض اوقات ہم دعا دیتے ہیں اللہ میں 1000 برس کا کر, اور اگر وہ بیچارہ 100 برس کا بھی ہو جائے تو دعا کریں گے اللہ اس کو جلدی سے مار, یہ تو مرتا ہی نہیں. آج معاملہ یہ, بعض اوقات گھروں میں میں نے خود دیکھا کہ والدین میں سے کوئی بیمار ہیں اور جناب ان کی بیماری سال دو سال تین سال جب طوالت کھینچ جاتی ہے تو خود آتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ آپ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے, بس عافیت سے اٹھا لے بہت تکلیف. تو اس لیے بات دنیا سے جانا یہ بھی ہماری راحت کے لیے. آپ خود سوچئے کہ اگر نہ مرا کرتے لوگ, ایک گھر میں 10-10 نانے 5-5 دادیاں اور 20-20 دادے پڑے ہوئے ہوتے, کوئی ادھر کھانس رہا ہے اس کونے میں, کوئی ادھر کھانس رہا ہے, کوئی جناب پتہ چلتا ہے کہ سارے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے, کوئی 100 سال کا, کوئی 150 سال کا, کوئی 200 سال کا, کوئی 250 سال کا. سوچو آپ ذرا اس کو, اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آنا جانا لگا ہوا ہے, یہ جانا بھی تو نعمت ہے اللہ کا. اور جا کس کے پاس رہے, جس نے بھیجا تھا اسی نے بلا لیا, کوئی ظلم کیا اللہ نے؟ آج ہائے وائے رونا پیٹنا کرتے ہیں اس معاملے پر بھی, یہ مرنا بھی نعمت ہے, بعض کے حق میں نعمت ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پر بعض لوگ جو اللہ کے نیک بندے جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں, میں نے بہت سے بزرگوں کے واقعات پڑھے, فرماتے ہیں کہ 30-30 سال ہو گئے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کب موت کا فرشتہ ہے اور اپنے اللہ سے جا کے ملے. ہم نے دنیا میں نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا, معاملے اپنے صاف رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں اپنا ہمیں مالک بلا لے اور ہم اللہ کے پاس پہنچے. تو جنہیں اللہ سے تعلق ہے, جنہیں اللہ کی محبت ہے, وہ اس دنیا پر تھوڑی مرتے ہیں. اس دنیا میں رہنا تو انہیں عذاب لگتا ہے, البتہ چونکہ ہماری جنت اسی دنیا میں بنے گی, یہیں سے اچھے اعمال اختیار کریں گے, جو منکرات ہیں ان کو چھوڑیں گے, جو مکروہات ہیں اس پر صبر کریں گے, جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلے میں ہمیں اپنی رضا اور اپنا تعلق خاص عطا فرمائے. بس یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی, نعمتیں ملیں اللہ کا شکر ادا کرو, مصیبتیں آئیں مشکلات آئیں صبر کرو, اللہ کی رضا میں راضی رہو. 2-4 ہفتے بعد یا 4-6 دن کے بعد تو سبھی راضی ہو جاتے ہیں, لیکن اصل صبر یہ ہے کہ جب مصیبت آئے اس مصیبت پر فوری طور پر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, سب سے پہلا کام یہ کرو. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ آپ میری مدد فرمائی. یہ طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تشریف لے جا رہے تھے سواری پر, انہیں کسی نے آ کر اطلاع دی. 2 واقعے ہیں, ایک دفعہ اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اور ایک دفعہ اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کا انتقال ہو گیا. دونوں موقعوں پر سواری کو ایک طرف کیا, اترے, پانی نہیں تھا, تیمم کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی, سواری پر بیٹھے اور روانہ ہو. پوچھنے پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ جو مصیبت ہمیں پہنچی اس پر ہم نے صبر کیا کہ اللہ ہم تیری اس فیصلے پر راضی ہیں, اور فرمایا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ام المومنین کا انتقال ہو جائے یا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو یہ بھی تو ایک مصیبت کی چیز ہے. تو ہائے وائے شکوہ شکایت کرنا یہ صبر کے منافی ہے, البتہ اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یہ حرج کی بات نہیں. لہذا منع کیا گیا ہے ماتم کرنے سے, پیٹنے سے, سر پر سروں کے بال کھینچنے سے, بال گریبان چاک کرنے سے, ان سب چیزوں سے منع کیا شریعت اسلامیہ نے. اور جو حکم دیا ہے وہ یہ, جیسے کہ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا جو حضور کے صاحبزادے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس رونے سے کب منع کیا ہے. اور پھر آپ نے اصول بیان فرما دیا کیا, کہ ابراہیم ہم تمہارے فراق میں غمگین ہیں, آنکھیں ہماری آنسو بہاتی ہیں, دل ہمارے غمگین ہیں, لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور خوش ہوتا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب بھی اللہ کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. کوئی مرتا ہے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, دل میں غم کی کیفیت بھی ہوتی ہے, لیکن زبان پر قابو رکھیے بس. زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جس سے ناشکری ہوتی ہو. اللہ رب العزت کی ہم سب امانتیں ہیں، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے بہت آسان، بہت سادہ، اس پر عمل کرنے والے خوش رہتے ہیں. عادت ڈالیں عمل کرنے کی تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز نہ پڑھنے پر بے سکونی ہوتی، نماز کا وقت اگر نکل جاتا ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ نماز نکل گئی. تو جن کو عادت ہے اب ان کو سکون مل رہا ہے کس میں؟ نماز پڑھنے میں. لیکن جو پڑھتے نہیں ان کو اوپر پڑھنا بڑا مشکل ہے. خود قرآن مجید نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر خشوع خضوع والوں پر، جو خاشعین ہیں ان پر، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان پر بڑی آسان. جو ماشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں دنیا کا کوئی کام ان کا ختم نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں رکتا، سارے کام کرتے ہیں وہ. جنہیں نماز پڑھنے کی عادت ہے پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ پانچوں وقت میں دیکھتا ہوں نماز کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے آفس میں بھی جاتے ہیں، اپنی تجارت بھی کرتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. اگر یہاں نہیں ہیں کہیں اور ہیں تو وہاں بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشے کے مطابق، انجینئر ہے، وکیل ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اپنے پیشہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نماز کے اوقات میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو بس بھائی دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، ہم نے دین کو مشکل خود بنا دیا. اس لیے دین پر پورے طور پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے. بڑے بڑے گناہوں سے لیکن بچو. اس سے ہی پتہ چلا کہ جہاں کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہ، یہ جو اعمال نیک اعمال ہیں اس کی تاثیر یہی ہے، بشرطے کہ آدمی بدفرضی نہ کرے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے کہ تم اس دوا کو استعمال کرو اس سے نزلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کب؟ جب بدفرضی نہیں کرو گے. تو ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس دوا کی تاثیر یہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ بدفرضی کرے گا تو ضرور مشکل کا شکار ہوگا، دوا اثر نہیں کرے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا جنت میں داخل ہوگا، بشرطے کہ بدفرضی نہ کرے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، اور اگر ہم نے بدفرضی کی تو ہمیں اس انفیکشن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جو بد پرہیزی کے نتیجے میں ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ چلا کہ دوائی بھی کھا رہا ہے اور جناب اس میں انفیکشن بھی ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس نے احتیاط نہیں کی، صابن سے ہاتھ دھو کر زخم پر نہیں لگایا، جراثیم آ گئے. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے والا بنائے. دین پر چلنا بہت آسان ہے بشرطے کہ ہم دین پر چلنا چاہیں. ہم میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، ان کوتاہیوں کو دور کر دیجئے، اور ہمیں مرد ہوں یا عورتیں ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہاں پر جو دین کی ہم نے باتیں کی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے جو باتیں صحیح کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو باتیں غلط بیان ہو گئیں یا زبان سبقت لسانی سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو ناپسندیدہ ہے اللہ اسے معاف فرما دے، نصیح منصیح فرما دے. اے اللہ ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے والا پر. اے اللہ اسلام اور دین کے پورے پورے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.